پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ٹیلی فون کال کر کے مفت ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ فری کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-7789۔ اور اب ہمارے آج کے پروگرام کا لائن اپ۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے، جیسا کہ وائٹ ہاؤس سے اعلان ہوا ہے کہ اب افغانستان سے فی الحال فوجیں واپس کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جبکہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ افغانستان سے امریکہ اپنے کوئی 7000 فوجی واپس بلا لے گا، لیکن اب وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جس کے بعد ہمارا دوسرا موضوع ہوگا، پاکستان میں سپریم کورٹ نے پاک ٹرک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو ٹیررسٹ تنظیم قرار دیا ہے، اس بارے میں گفتگو کریں گے، اس کے سیاسی محرکات کے بارے میں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سیریا میں یعنی شام میں صورتحال بڑی گمبھیر ہے، من بیچ کے اوپر ترکی اور شام کے درمیان خاصا بڑا تنازع ہے، اس پہ بات کریں گے، اور آخر میں امریکہ کی صورتحال پر، جہاں بجٹ کے معاملے پر ابھی تک صدر اور کانگریس کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے، جتنے پیسے وہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے مانگ رہے ہیں کانگریس اتنے پیسے دینے کے تیار نہیں ہے، حکومت تقریباً 8 دن سے بند ہے، اور اب صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ میکسیکو کے ساتھ سرحد کو پوری طرح سے بند کر دیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو اس وقت تو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہیں، ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور انیس الرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو افغانستان سے گفتگو کریں گے، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ لیکن پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہمارے ساتھی محمد جلیل کی، اس کو سن لیتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے یہ اطلاعات منظر عام پر آئی تھیں کہ صدر ٹرمپ افغانستان سے 7000 امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور بہت نمایاں تعداد میں امریکی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلایا جائے گا۔ تاہم بین الاقوامی نشریاتی ادارے بلومبرگ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان گیرٹ مارکس نے ایک ای میل کے ذریعے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ بلومبرگ کے سوال کے جواب میں بھیجی گئی ای میل میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کو کم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور انہوں نے محکمہ دفاع کو افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی شروع کرنے کی بھی کوئی ہدایت جاری نہیں کی ہے۔ گیرٹ مارکس کے اس بیان کی افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل سکاٹ میلر نے بھی تائید کی ہے۔ جنرل میلر نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان میں امریکی دستوں کی تعداد میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے۔
جی، تو یہ تھے ہمارے ساتھی محمد جلیل۔ انیس صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا کہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں واپس بلا لی جائیں گی، اور خاصے ریلائبل سورسز سے خبر آئی تھی، اب یہ ہے کہ ابھی صدر نے فیصلہ نہیں کیا ہے اور کوئی اس قسم کے احکامات نہیں ہیں، جنرل ملر نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ افغانستان میں پہلے کیا خبر پہ کیا رد عمل ہوا تھا اور اس دوسری خبر پہ کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں، پہلی جب خبر آئی کہ افغانستان سے جو ہے 7000 فوجی نکال لی جائیں گے، تو وہ بالکل ریلیٹڈ تھا شام کی جو صورتحال تھی ان کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے ہم 2000 فوجی نکال رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کرسمس کی خوشخبری تھی کہ وہ دے رہے تھے، کیونکہ وہ عراق بھی آ چکے تھے۔ لیکن افغانستان کے اندر جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ یہاں کی جو امریکہ کے فورسز کی کمانڈ ہے میلر، انہوں نے ایک اچھی کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے فوراً بعد یہاں پہ باگرام میں، اور پھر اس کے بعد یو ایس ایمبیسی میں ایک کانفرنس دی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک ایسی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہی میرے ساتھ کوئی مشورہ کیا گیا ہے کہ یہاں سے امریکی فوجی نکال دی جائیں گی، اور امریکہ جو فیصلہ کرے گی امریکہ فورسز کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، تو وہ پہلی خبر مجھے ملے گی۔ تو دونوں ایک تضاد سٹیٹمنٹس آ رہے تھے، کیونکہ ایک بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تھا اور یہاں پہ ملر کے ساتھ تھا۔ فوراً بعد جو تھا یو ایس ایمبیسی نے ایک کال بلائی، میٹنگ بلائی، اور اس کے بعد جو ہے اشرف غنی نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا کہ اگر فوج نکلتی ہے امریکہ کی تو ہمارے ریئیکشن اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان پہ مکمل ڈیپینڈ کریں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کی سیکیورٹی فورسز افغانستان کی سیکیورٹی سنبھالی ہوئی ہیں اور ہر جگہ وہی ہیں. کچھ فضائی حملوں میں جو ہے وہ معاونت کر رہی ہیں امریکی فورسز، اور کچھ ایسی جگہوں پہ جیسے ہلمند ہے یا غزنی ہے تو ایسی جگہوں پر بھی امریکی فورسز پہنچ جاتی ہیں. باقی جو تمام افغانستان ہے وہاں پہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں. دوسری بات یہ جو بعد میں جو سٹیٹمنٹ آئی جو آج صبح ہم نے بھی سنا وہ یہی ہے کہ افغانستان کی حالات اب تھوڑی سی وہاں تک نہیں پہنچی کہ جو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز سنبھالے. دیکھیے یہاں پہ اب بھی جو افغانستان سیکیورٹی فورسز کی زیادہ تر فنڈ جو ملتی ہے وہ امریکہ ہی سے ملتی ہے، اور وہی سی تجہیزات اور سارا سامان وہاں سے ملتا ہے. اگر وہ یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں میں بھی کمی آ جائے گی، اور افغانستان میں اب بھی وہ لڑائی وہ زیادہ ہے اور کم نہیں ہے. ہر روز حملے ہوتے ہیں، ہر روز جو ہے ایک نہ ایک جگہ پہ جو ہے وہاں سے بہت بری خبر آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو سوچ سمجھ کر یہ اسٹیپ اٹھانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر ان دہائیوں میں چلے جائیں کہ پھر افغانستان جو ہے دہشت گردوں کا ایک گڑھ بن جائے. اور اگر اس دفعہ کیونکہ پہلے جو 40 سال یا 30 سال پہلے کی لڑائیں تھی وہ الگ تھی، لیکن اب بالکل وہ ٹیکنیک چینج ہو چکی ہیں. اگر اب لڑائی اسی طرح چلی جاتی ہے اور سہارا بھی چلی جاتی ہے تو پھر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کو بہت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. ایک آخری بات بتاتا چلوں کہ 5 اکتوبر کو جو ہم ایک ڈیلیگیشن گئی تھی پاکستان، وہاں پہ ہماری وزارت خارجہ سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر سے. تو ڈی جی ایس پی آر نے اس حوالے سے بہت ہی ایک پرزور بات کی کہ ہم بار بار امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان سے نہ نکلے، اور اگر نکلتے ہیں تو افغانستان اس حالت پہ ہو کہ وہ اپنی سیکیورٹی خود سنبھال سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئین بات ہے کہ وہ انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی تاکہ افغانستان کی جو موجودہ دہشت گردی ہے اس کو ایک بالکل خاتمہ دیا جائے. تو پھر اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں تو بالکل نکل جائیں. جی
ہمارے ساتھ رہیے گا بریگیڈر عمران ملک صاحب. یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، امن کے عمل کے بارے میں امیدیں بھی پائی جاتی ہیں، رجائیت پائی جاتی ہے، جب یہ اعلان آیا کہ امریکہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے تو کیا یہ تاثر ملتا تھا کہ امریکہ کسی کمزور پوزیشن میں ہوگا اور اس پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اس ارادے کو تبدیل کیا اور اب دوسرا اعلان آیا ہے؟ وہ اعلان نہیں تھا، وہ ایک خبر کا لیک تھا، لیکن یہ باقاعدہ وائٹ ہاؤس کا اعلان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال ہے اور کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے؟
میرے خیال میں جافر صاحب بہت نوازش پہلے کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں ابھی تک جو امریکن پالیسی ہے ٹوورڈز افغانستان اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی شفافیت نہیں ہے. میرے خیال میں امریکن خود بذات خود کلیئر نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں کیا چاہتے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی ایک ملٹری کیمپین ماؤنٹ کی جاتی ہے، جیسے کہ افغان کیمپین ماؤنٹ کی گئی تھی آج سے 17 سال پہلے، تو ہر ملٹری کیمپین کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹیو ہم اچیو کریں گے. اور اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ملٹری کمانڈر جو ہے وہ اپنا انٹینٹ دیتا ہے کہ بتاتا ہے کہ میں کس طرح سے کروں، اور اس انٹینٹ کو امنی جامع پہنانے کے لیے اس کے پاس اتنی فوج ہوتی ہے، فورس لیول اس کو عطا کیے جاتے ہیں، اور پھر ایک وہ ڈیفائنڈ اینڈ سٹیٹ بتاتا ہے کہ جی جب یہ حالات گراؤنڈ پہ ہوں گے تو ہم جنگ جیت جائیں گے، وکٹری ہماری ہوگی. انفارچونیٹلی افغانستان میں یہ بہت کلیئرٹی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ نہ تو کلیئر ہے کہ امریکن یہاں پہ چاہتے کیا ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اتنی فوج یہاں پہ بھی چھوڑی ہے کہ جو ایک ڈیسائسو ملٹری وکٹری جیت سکے طالبان کے اوپر. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا مقصد ہی خالی یہی ہے کہ طالبان کو جنگ نہ جیتنی دی جائے، اور اگر جب طالبان تنگ آ جائیں کہ ہم جیت نہیں سکتے ہیں تو چلو اب ہم نیگوسیشنز کریں، تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی کمزور آبجیکٹیو ہوگا کسی بھی ملٹری کیمپین کے لیے. اور شاید یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ امریکنز کی ملٹری کو، جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ابھی تک کوئی وکٹری حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کو فتح حاصل نہیں ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بڑے لیول پہ دیکھیں تو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون جو ہے یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں، کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی کیمپین ایک خاص رخ پہ چلے، جبکہ پینٹاگون جو ہے وہ آن گراؤنڈ جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان دونوں کے ساتھ اسی ایک پیج پہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پولیٹیکل اسپیچز میں کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان تمام جنگوں سے باہر نکلیں اور اپنے فوجیوں کو واپس لے آئیں، اور فوجیوں کو واپس لانے کے لیے جب وہ کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ شاید ابھی جنگ وہاں واپس آ جانا چاہیے، جبکہ پینٹاگون کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ آن گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں کہ آپ واپس نہ آئیں ابھی. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک ایسا سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا جہاں پہ وہ جو حکم دیں وہ ڈیسائسولی فالو ہو، چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا پینٹاگون ہو، اور یہ بار بار یو ٹرنس نہ لیں. ابھی جو یو ٹرن انہوں نے لیا ہے افغانستان کے 7,000 فوجی واپس بلانے سے، میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ ڈیمورلائزیشن ہوگی افغانستان کے اندر، اور یہ ڈیمورلائزیشن سٹارٹ ہوگی نیشنل یونٹی گورنمنٹ سے، پریزیڈنٹ غنی صاحب سے اور چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ سے، ان سے نیچے ہوتی ہوئی آئے گی افغان نیشنل سیکیورٹی، ڈیفنس فورسز اور NDS کے اوپر، کیونکہ اصل جنگ تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ ہے جو کہ افغان طالبان کے خلاف ہے اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، وہ بھی ڈیمورلائز ہوں گے. تو میرے خیال میں ایسی صورت میں کبھی ایک بات کرنا کبھی دوسری بات کرنا افغان پاپولیشن کے لیے بہت ہی ناپسندیدہ ایک عمل ہوگا. اس کے علاوہ اگر یہ تو انٹرنلی ہے، اگر ریجنلی دیکھا جائے تو پاکستان تو کافی حد تک خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ افغانستان کو اس گومگو قسم کی ایک صورتحال میں چھوڑ کر نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس وقت اس کو افغانستان چھوڑنا چاہیے جبکہ افغانستان میں کوئی
استحکام آ جائے،
گورنمنٹ ہو اور استحکام ہو اور اس کی جو سٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ریٹ ہو پوری گورنمنٹ پہ، اور جو افغان کیمپین جو ہے ایک سینسیبل کلوجر کی طرف آئے. کبھی نکلنا چاہیے، ایسے نہیں نکلنا چاہیے جیسے یہ ویتنام سے نکلے تھے، جیسے سوویت یونین افغانستان سے نکلی تھی، یا جب سوویت یونین یہاں سے وڈرا کر کے تو یہ پاکستان کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو میرے خیال میں یہ بہت سیریس سچویشن ہے اور اس کو امریکنز کو بہت سوچ سمجھ کر اگلا قدم اٹھانا پڑے گا اس کو.
صحیح. انیس صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب وائٹ ہاؤس کا اعلان آیا اور جنرل ملر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد طالبان کے اوپر مزید دباؤ پڑے گا کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں اور گفتگو کریں؟
دیکھیے بالکل کیوں نہیں پڑے گا، یہ تو لازمی بات ہے. آپ اگر پچھلے 2 مہینوں کا ریکارڈ دیکھ لیں افغانستان میں افغان طالبان کے بہت اہم کمانڈر مارے گئے ہیں، اور یہ جو تھا افغانستان کے وزارت دفاع اور یو ایس ملٹری کی ایک جوائنٹ پلان ہے کہ وہ ان طالبان کو ٹارگیٹ بنائیں گے جن کا جو افغانستان کے امن کے مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے. آج میں نے جو ہے ایک مجھے خبر ملی ہے کہ طالبان کے ایک لیڈر ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو طالبان مذاکرات کے لیے گئے تھے ابوظہبی میں، وہاں پر انہوں نے افغان حکومت کے نمائندوں سے کیوں مذاکرات نہیں کی، ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ بات کرتے اور ان کی بات سنتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑی سی ہمیں وہ امید ہی نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اب اس جگ جو وار ہے افغانستان میں اس کا ایک نچوڑ مل جائے گا، یہ ایک طرف ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ 28 فروری 2018 کو ہائی پیس کونسل کے ایک کانفرنس میں اشرف غنی نے یہ بات واضح کی تھی طالبان کے لیے کہ ہم آپ کی پارٹی جو ہے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو آفس دیں گے، آپ کو پاسپورٹ دیں گے، میڈیا تک رسائی دیں گے، ساری چیزیں ان کو دی تھی. پھر ان کے بعد طالبان نے وہ بات نہیں مانی، یہی نیگوشیشن رہا آہستہ آہستہ، بات یہاں تک پہنچی کہ اب طالبان نے بھی آمادگی ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب میں جنوری میں جو ملاقات ہونی جا رہی ہے جس میں قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ، طالبان، افغانستان کے نمائندے وہ شریک ہوں گے. تو یہ ساری وہ ایک عمل ہے کہ افغانستان کی جو وار ہے وہ ایک طرف ہو جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون امن چاہتا ہے اور کون جو ہے افغانستان میں جنگ چاہتا ہے، کیونکہ طالبان کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی کہ وہ یہ عوام سمجھے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں. طالبان ایک چیز پہ ڈرے رہی ہیں کہ افغانستان سے جو ہے بیرونی فورسز نکلے وہ بھی اشرف غنی نے بالکل کلیئر کیا تھا کہ جب آپ آئیں گے مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو سب سے پہلا ایجنڈا ہمارا یہی ہوگا کہ یہاں سے امریکی فورسز نکلیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ ہم افغانستان کی عوام چاہتی ہیں کہ اب مزید یہ چیز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ افغانستان کی عوام امریکہ پر بھی پریشر ڈال رہی ہے, افغان حکومت بھی ڈال رہی ہے, لیکن وہ پریشر ماننے کو تیار ہے, لیکن جو ایک طالبان ہے وہاں سے کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آ رہی. اب یہی دیکھنے کو ملے گا سعودی عرب کی مذاکرات میں کہ طالبان کا اگلا ایجنڈا کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے افغانستان کی جو یہ لڑائی ہے وہ اس کا ایک حل نظر آئے. اور دوسری بات یہ اہم میں بتانا چاہوں کہ افغانستان کی جو الیکشن تھے یہاں کی صدارتی الیکشن وہ بھی 3 مہینے ڈیلے ہو گئے, اس کے بہت سارے عوامل تھے یہاں پہ جو تھے, سردی کا موسم تھا یا اور جو یہاں کے ناامنی تھی اس حوالے سے بھی. لیکن جو اہم بات تھی جو ظلم خلیلزاد نے بھی کی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی تھی کہ ہم افغانستانی صدارت انتخابات سے پہلے پہلے طالبان کے ساتھ ایک اہم سمجھوتے پہ پہنچ جائیں گے اور ان سے ایک مفاہمت پر پہنچ جائیں گے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ابھی نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف جا رہی ہیں, پہلے تو اس چیز کا بالکل نظر نہیں آ رہا تھا کہ طالبان کیا چاہتے ہیں, افغان حکومت کیا چاہتی ہے, امریکہ کیا چاہتے ہیں. اب سارے ایک پیش پہ ہیں, لیکن تھوڑی سی طالبان کو چاہیے کہ وہ اپنی فلیکسیبلٹی دکھائے اور افغان عوام جو ہے ان کو پتا چلے کہ آخر طالبان کیا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی وہی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور آگے وہ بات لے کے چلے جائے. جی
بریگیڈیئر ملک, میرے پاس ایک منٹ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ آنے والے دنوں کا اس پورے پس منظر میں کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں افغانستان کا اور ریجن کا؟
میرے خیال میں یہ کہ ابھی جیسے کہ صورتحال یہ ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے اور امریکنز نے جب یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ 7,000 ٹروپس چاہتے ہیں وڈرا کر رہے ہیں, تو میرا یہ خیال تھا کہ انہوں نے شاید افغان طالبان کی جو سب سے بیسک کنڈیشن تھی نیگوسیشنز کے لیے کہ فورسز فورن فورسز یہاں سے وڈرا کرے وہ پارشلی مان لی ہے, اور اسی صورت میں اور اس کے جواب میں تحریک طالبان افغانستان نے کہا تھا کہ وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, کچھ کنڈیشن انہوں نے لگائی تھی. مگر یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن نے, اس کے بعد سے یہ معاملہ پھر گڑبڑ میں کھٹائی میں پڑ گیا ہے, کیونکہ ہمیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جب سعودی عربیہ میں دوبارہ جدہ میں بات ہوتی ہے جنوری میں, تو ہمیں پھر شروع سے اسٹارٹ لینا پڑے گا اور یہی بات چیت دوبارہ کرنی پڑے گی. اگر تو امریکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکلیں تو پھر ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, اور نیگوشیٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی پہلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی ایکسٹریمسٹ یا میکسیمل پوزیشن اختیار کی ہے آپ کو اس میں تھوڑی لچک دکھانی پڑتی ہے, آپ تھوڑا سا گیو ان کریں, دوسری پارٹی تھوڑا سا گیو ان کرے. اور میرے خیال سے وہ ہوا تھا جب انہوں نے پارسل میں ڈرون کی بات کی تھی اور افغان طالبان نے کہا تھا کہ وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ بات کر سکتے ہیں, کنڈیشن کچھ لگائی تھی, تو یہ پہلا قدم دیا جا چکا تھا. مگر یہ جو اب انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے ابھی تک, تو میرے خیال میں یہ تو پھر ہم واپس اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ چلے جائیں گے جب ہم جدہ میں ملیں گے. اور میرے خیال میں یہ یو ٹرن جو ہے یہ تو ایک نہ تو امریکہ کو جیب دیتا ہے اور نہ ہی افغان کے مسئلے کو حل کرنے میں یہ کوئی ایک فارورڈ اسٹیپ ہے. تو اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سینسیبل کلوجر ہو افغان کیمپین کا اور امریکن جا کے واپس چلے جائیں, تو اس کے لیے ان کو ایک بہت ہی جامع قسم کا ایک ریجنل سولوشن نکالنا پڑے گا جو کہ بنیادی طور پر افغان لیڈ اور افغان اونڈ ہو, اور جی تمام جو معاملات جو ہیں وہ ایک ایسے سینسیبل طریقے کے ساتھ کلوجر پہ پہنچے کہ یہاں پر امن رہے, اسٹیبلٹی رہے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب آپ کا اور جناب انیس الرحمان صاحب آپ کا. ہم ایک بریک رہیں گے, ڈاکٹر آصف اللہ بخش ہمارے ساتھ دو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے ہم اگلے موضوع پر گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک کو سامعین, جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تنظیم اور اس سے مبینہ طور پر وابستہ پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کل عدم قرار دیتے ہوئے وزارت داخلہ کو دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینے کی باضابطہ کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے فیصلہ جمعرات کو ایک عام پاکستانی شہری کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا۔ ہمارے ساتھی محمد جلیل کی ایک مختصر رپورٹ ہے، اس بارے میں اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد اس پر پھر کمنٹس لیں گے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تنظیم اور اس سے مبینہ طور پر وابستہ پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے وزارت داخلہ کو دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینے کی باضابطہ کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جمعرات کو ایک عام پاکستانی شہری کی طرف سے دائر درخواست پر سنایا۔ شہری نے عدالت عظمیٰ سے پاک ترک اسکول چلانے والی تنظیم کو دہشت گرد قرار دینے اور اسکولوں کا انتظام ترکی کی معارف فاؤنڈیشن کے حوالے کرنے کی استدعا کی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے 15 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تمام منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے اور تنظیم کے تحت ملک بھر میں چلنے والے 28 اسکولوں کا کنٹرول ترک معارف فاؤنڈیشن کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق پاک ترک اسکول فاؤنڈیشن کا تعلق ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی تحریک سے ہے، جسے ترک حکومت ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے۔
جی، میں ڈاکٹر عاصم اللہ بخش سے قبل اس کے میں آپ کی طرف آؤں، میں پہلے تھوڑی سی اس کی لیگل بیسس پہ بات کر لوں۔ ہمارے ساتھ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب ہیں، جو لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ بھٹا صاحب، یہ بتائیے کہ اس فیصلے کی قانونی بنیاد کیا تھی؟ اچھا، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ آصف اللہ بخش صاحب، یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے کوئی سیاسی محرکات بھی ہیں؟
دیکھیے، 2016 جولائی میں جب طیب اردوغان کی حکومت کے خلاف ایک ناکام بغاوت بعد میں ناکام ہو گئی، وہی تو طیب اردوغان نے سب سے پہلا جو اس میں الزام لگایا وہ فتح اللہ گولن پہ لگایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا، جس میں عدلیہ سے اور بیوروکریسی سے اور افواج سے فتح اللہ گولن کے جتنے ہمدرد ہیں ان کو چن چن کر جو ہے وہاں سے نکالا گیا۔ تو یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ترکی کے لیے تھا، خاص طور پہ طیب اردوغان کے لیے۔ پاکستان میں یہ جو پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، یہ تقریباً 28 سال سے کام کر رہی ہے، اور یہاں پہ 28 اسکول ہیں ان کے، اور کافی بڑا نیٹ ورک تھا اور ایک اچھی گڈ ول بھی انجوائے کرتے تھے۔ لیکن ترکی کا شروع سے ہی، یعنی اس ناکام بغاوت کے بعد سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کالعدم قرار دیا جائے یا دہشت گرد قرار دیا جائے اور ان کے دفاتر بند کیے جائیں۔ اور اس سلسلے میں جب پاکستان کی طرف سے انہیں لگا کہ کچھ ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے بھی اپنے پرابلمس تھے، بچے پڑھ رہے تھے، کافی بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں تھا، تعلیمی مستقبل جو ہے، ایک دم فیصلے نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں کارروائی شروع کر دی۔ اور ترکی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں، جو صرف سفارتی لحاظ سے ہی نہیں ہیں، اس میں بہت سے اور ڈائمینشنز بھی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو میٹنگ جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا، اس میں ترکی واحد ملک رہ گیا آخر میں جس نے پھر بھی پاکستان کو ووٹ دیا، حالانکہ چین نے بھی اس وقت پھر اپنا ووٹ ہے واپس لے لیا تھا۔ اس لیے پاکستان پر ایک دباؤ اخلاقی طور پر اور ترکی کے لحاظ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے تھا تو صحیح، اور اس کی ایک شاید ہم ڈائمینشن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ پٹیشن ہے، یہ بھی ایک عام شہری کی طرف سے ہوئی ہے، اسے سپریم کورٹ میں ہائیسٹ فورم پہ یعنی پاکستان کے عدلیہ کے سنا گیا، اور چیف جسٹس صاحب نے خود اس بینچ کی صدراہی کی، اور اس نے جو یہ 15 صفحے کا جو فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے بنیاد بنایا ہے کہ او آئی سی نے بھی اور ایشین پارلیمنٹری گروپ نے بھی اور خود ترکی کی حکومت نے، ان تینوں نے چونکہ اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، تو اس کو پھر پاکستان بھی دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے اور ان سے تمام کنٹرول واپس لے کے تو وہ معارف فاؤنڈیشن کو دے دیا جائے۔ تو اس میں قانونی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو تقاضے تو پورے ہیں، یعنی محض اسے سفارتی یا سیاسی فیصلہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کو پیورلی لیگل ایشو بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ترکی کے ساتھ جو تعلقات ہیں، طیب اردوغان نے جو مختلف مواقع پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، پاکستانی گورنمنٹ نے یا پاکستانی جو ادارے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ سوچ پائی جاتی ہوگی کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے، خاص طور پہ جو آج کل کے حالات ہیں، خطے کی صورتحال ہے، کہ ترکی جیسا پرانا جو دوست ہے وہ اس سے کسی طرح بھی ناراض ہو.
جی.
تو میرے خیال یہ دونوں باتیں کسی نہ کسی حد تک درست ہیں. لیگل فاؤنڈیشن موجود تھی, لیکن جس صورت سے اس پہ ایکشن لیا گیا کہ 15 دن کے اندر یہ فیصلہ آیا, اس سے یہ لگتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اور جو وجوہات تھیں وہ بھی شامل تھی.
اچھا, ہمیں ذوالفقار احمد بھٹا صاحب کی لائن مل گئی ہے. بھٹا صاحب, یہ بتائیے کہ جو فاؤنڈیشن کا وکیل ہے اس کا کہنا یہ کہ اس کا تعلق کچھ نہیں ہے فتح اللہ گولن صاحب سے, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ پاکستانی آرگنائزیشن ہے اور اسی کے تحت کام کر رہی ہے, اس کے باوجود یہ فیصلہ آیا. دوسرے یہ کہ یہ انسانی جو ایکٹیوسٹ ہیں, انسانی حقوق کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فیصلے میں جو وہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی ریمارک یا کوئی گوشہ نہیں رکھا گیا, تو کیا یہ حقوق انسانی کا مسئلہ بھی بنتا ہے؟ جی لائن پر ہیں بھٹا صاحب.
جی جی
فرمائیے.
ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہوا ہے, یہ آرڈر ہوا ہے, یہ شاید جوڈیشری کا کام نہیں تھا. اس کے اوپر پہلے ایک ڈیٹیل رپورٹ لی جانی چاہیے تھی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے, خاص طور کے اوپر ایسی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ویسٹرن جو کہ جن کا کام یہ ہے پوری دنیا کو امپارشلی ڈیل کرنا, اور ان سے پہلے ایک رپورٹ لی جاتی. اس کی روشنی میں اگر وہ یہ دیکھتے کہ یہ واقعی خطرناک ہے تو اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تھی. اس کے علاوہ یہ میں ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جوڈیشری کا کام تھا کہ جوڈیشری اس کے اندر کوئی ایسا اسپیسیفک آرڈر پاس کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں جو اس میں یہ بھی ہوتی ہیں کہ پیٹیشنر کون ہیں, کیا ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی ہیومن رائٹس کی پیٹیشن فائل کی یا اسپیسیفک یہ پیٹیشن فائل کی, اگر اسپیسیفک پیٹیشن یہ فائل کی تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں. یہ جو ہیں یہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں خاص طور پہ اس خطے میں, وہ بہت ہر چیز کنیکٹڈ ہے انٹرنیشنل ٹیررزم سے, انٹرنیشنل پیس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو بڑا مائنیوٹلی چیک کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جا کے دیکھنا چاہیے, اور یہ جو کام ہے کسی چیز کے بین لگانا, ان کے اس معاملات کا جائزہ لینا, یہ بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسی بھی وہ نہیں جو لوکل بنیادوں پہ کام کر رہی ہے, لوکل پلس وہ ایجنسی جو فورن ویسٹرن کنٹریز کے انٹرسٹ کو بھی لفاف کرتی ہیں, جو امپارشل ہو کے پوری دنیا کے انٹرسٹ کو بات کرتی ہیں, ان کو بھی ان سے بھی رپورٹ دی جانی چاہیے اور اس کے بعد اس قسم کے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیپ کرنا چاہیے.
مگر یہ بتائیے کہ جو ان کے وکیل ہیں جو پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیں, انہوں نے یہ بات تو بسرار کہی ہے کہ اس فاؤنڈیشن کا فتح اللہ گولن سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستانی اوریجن, پاکستانی فاؤنڈیڈ آرگنائزیشن ہے اور یہاں کام کر رہی ہے, تو پھر کون سی لیگل بیسس رہ جاتی ہے اس کے لیے؟
دیکھیں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ بغیر انویسٹیگیشن کے, بغیر
جی میرے خیال میں ان کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی, کچھ پرابلم ان کی لائن میں. ڈاکٹر عاصم اللہ بخش, آپ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نقصان وہاں کے بچوں کا ہوگا اس کو کمپنسیٹ کس طرح سے کیا جائے گا, کیا ہوگا اس سلسلے میں, کوئی اس میں انہوں نے فریم ورک دیا ہے اس کا؟
دیکھیے یہ اچانک سے یہ فیصلہ تو آیا ہے 15 دن پہلے جو پٹیشن آئی ہے اس پہ فیصلہ آیا ہے, لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ کافی دیر سے سلسلہ چل رہا ہے. ترک جو اساتذہ تھے ان کو بھیجا گیا واپس, یہاں پہ قائم مقام بندوبست کیا گیا, وہاں پہ جو سکولنگ ہے یا جو ان کے سسٹم ہیں وہ چل رہے ہیں. اب ایک جو زیادہ افسر کہہ سکتے ہیں کہ ایک فارملی ایک جو معاملہ جو اصل میں تو ویسے ہی چل رہا تھا اس کو بھی فارملائز کر دیا گیا ہے کہ اس جو تنظیم ہے اس کا بالکل اثر یا بالکل اس کا تعلق ختم کر دیا گیا ہے, اور وہ کہا گیا کہ ترکی کی جو ہمارے فاؤنڈیشن ہے وہ اس کو دیکھے گی. اصل میں اگر آپ کو یاد ہوگی یہ پچھلے سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, اور پہلے بھی اس کو جو ہے کوئی اور آرگنائزیشن جو ہے یا کچھ ایسا اس میں انتظام رکھا گیا تھا کہ بچوں کا جو تعلیمی معاملہ ہے وہ خراب نہ ہو اور سلسلہ چلتا رہے, اور اب جو ہے آ کے صرف اس کو جو ہے ایک باقاعدہ شکل یا قانونی شکل دی گئی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اچانک آج یہ فیصلہ آیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے گرم برم ہو جائیں گی, تو اس لیے وہ اپنی حد تک ایک سلسلہ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال جو باقی باتیں ہیں وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اس پہ ایک سے زیادہ آرا کی گنجائش بھی ہے.
اچھا اچھا, یہ بتائیے بھٹا صاحب، آپ کی لائن اگر درست ہے اور آپ بات کر سکتے ہیں، جو میں نے سوال کیا تھا کہ جب ان کا وکیل یہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے فتح اللہ گولن سے، تو پھر کیا بیسس بچ جاتی ہے اس کے لیے؟
لیکن اب پھر تو کوئی بیس نہیں بنتی. بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس موجود ہے، اگر کسی لوکل اور جوشی ایجنسی کی جو کانٹیکٹ چیک ہے، اگر اس کی صورت میں کوئی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پراسیکیوٹیبل یا ایسی پراسیکیوٹیبل تو یہاں ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اگر پوزیٹیو ایسی رپورٹ ہے جو ان چیلنج ہے، تو یقینی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی سپورٹ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، یہاں فورن جو انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ انٹرنیشنل ٹیررزم کو لک آفٹر کر رہی ہیں، اس سے متعلق میرا نہیں خیال کہ ایسا کہ مجھے اس میں نظر آیا کہ جس میں کوئی ایسی وہاں سے خبر آئی اور جس کی بنیاد کے اوپر یہ اسٹیپ کیا گیا. بہرحال اس فیصلے کو میں سمجھتا ہوں بچوں کی تعلیم کا بہت براہ راست اس سے تعلق ہے، اور اس کو اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر رپورٹ پہلے طلب کرنی چاہیے پاکستانی اداروں سے بھی، اور ان اداروں سے خاص طور سے جو پاکستان اس زون کے اندر جو ہے انٹرنیشنل ٹیررزم کے حوالے سے جو اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں، تاکہ کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے نہ صرف بچوں کا فیوچر خراب ہو بلکہ کسی کوئی اور چیزیں انکریج ہوں.
اچھا آپ نے ججمنٹ دیکھا ہوگا، یہ جو معرف فاؤنڈیشن کا حوالے کیا گیا، کیا اس کے تحت اب یہ کنٹینیو کریں گی اسکول اور بچے ان میں بدستور پڑھتے رہیں گے، امتحان دیں گے، ان کا سال ضائع تو نہیں ہوگا؟
دیکھیں پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے بڑی کشیدہ صورتحال ہے ایجوکیشن کی، یہاں ایجوکیشن اچھے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، اور لوگوں کے بچے اگر ایک دفعہ کسی جگہ سے نکل جائیں تو ان کو دوبارہ سیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر بنیادی طور کے اوپر جو ہے یہ کاروبار میڈیکل کا پروفیشن اور ایجوکیشن کا پروفیشن جو ہے کاروبار بن چکا ہے، حتیٰ کہ یہاں پر یہ ہے کہ چوتھی اور پانچویں کلاس کے بچوں کی بھی 40-40 ہزار روپے تک فیسیں ہیں، جو کہ بہت ان ریزنیبل ہے پاکستان کے حساب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ یہ بچوں کو بیڈلی افیکٹ کرے گا، اور اس کے اوپر ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے وہ ادارے جن کا کام لک آفٹر کرنا ہے بہت سی چیزوں کو دنیا کے موجودہ حالات کی نظر میں، ان کو بغور جائزہ لینا چاہیے ان چیزوں کا اور ان فیصلوں کا.
بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب آپ کا، اور جناب ذوالفقار بند بھٹو صاحب آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب چلیں گے، شام اور ترکی کے حوالے سے. ڈاکٹر فرقان حمید ہمارے ساتھ ہیں انقرہ سے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے، اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ڈاکٹر فرقان حمید، یہ فرمائیے کہ اس وقت تو جو منبیج کے اوپر تنازع ہے ترکی اور شام کے درمیان، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں، ہمارے سننے والوں کو سمجھائیں کہ تنازع بنیادی طور پر ہے کیا.
ہاں جی، تنازع سے دیکھا جائے امریکہ کی طرف سے وہاں پہ انخلا کا جیسے اعلان کیا گیا ہے، وہاں پہ کرد جو ہیں، کردوں نے کسی صورت کردوں کو خیال یہی تھا کہ امریکہ کے انخلا کے فوراً بعد ترکی جو ہے وہاں پہ اپنے دستے بھیج دے گا، جو کہ دہشت گرد تنظیم جو ترکی کی طرف سے امریکہ کی طرف سے تنظیم کی جا چکی ہے، پی کے کے اس کے جو ونگ ہیں YPG اور PYD، یہ دونوں ہیں وہاں پر جو ہے امریکہ کے جو ٹریننگ پہ حاصل کر چکے ہیں، وہاں پر جو ہے اپنا قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ شام کے دستے شام کے ساتھ مل کر جو ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی نیوکلس مضبوط کر لی. حالانکہ ترکی یہ نہیں چاہتا تھا، ترکی چاہتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ داعش کو ختم کرنے کے لیے خود ہی جو ہے وہ اپنے علاقے میں کاروائی کرے، اور اپنے جو ہے ایک بفر زون قائم کرتے ہوئے کردوں کا جو ہے وہ صفایا کر دے وہاں پر جو ہے، کیونکہ ترکی کو یہ اس چیز کا احساس ہے کہ وہاں پر کردوں نے اپنی جو ہے گرفت مضبوط رکھی تو ترکی میں جو کرد موجود ہیں وہ بھی کسی صورت میں آئندہ جو ہے وہ اپنے لیے خود مختاری کا اعلان کر سکتے ہیں، اپنے لیے جو ہے ان کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے ترکی کوئی کوشش یہی ہے کہ کسی صورت بھی وہاں پر جو کرد جو ہیں ان کو کسی صورت بھی شام کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے وہاں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کا موقع میسر نہ آ سکے.
اچھا ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر چودھری نعمان ظفر صاحب، جو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، ہٹسن انسٹیٹیوٹ کے سابق ریسرچ فیلو ہیں. یہ بتائیے چودھری نعمان ظفر صاحب کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو شامی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجیں وہاں داخل کر دی ہیں وہ مشکوک ہے اور ایسا نہیں ہے، جبکہ شام کا دعویٰ یہ ہے، کل بھی آ چکا ہے یہ دعویٰ کہ اس کی فوجیں منبیج میں داخل ہو گئی ہیں. انٹرنیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ جگہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس کے لیے وہ زیادہ مسئلہ بن سکتی ہے، ترکی کے لیے یا شام کے لیے؟
دیکھیے، یہ جو علاقہ ہے یہ دونوں کے لیے بہت اہم ہے. ترکی کے لیے تو لازمی طور پہ اہم ہے، کیونکہ دیکھیں ترکی جو ہے کردش کوشچن کے اور بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. جس جگہ بھی ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ کردش جو جو ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ مل رہی ہے یا وہ اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، وہ وہاں پہ پہنچ کے، بے شک وہ ترکی کے اندر ہو، عراق میں ہو یا سیریا میں ہو، وہ وہاں پہنچ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، جیسے ہی یہ اعلان آیا ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ سیریا سے ان کے جو ٹروپس ہیں ان کو نکالا جائے گا، تو لازمی بات ہے جو اسٹریٹجک جب ہم موو دیکھتے ہیں تو جب کسی بھی جگہ خلا پیدا ہوگا تو اس کے بھرنے کے لیے جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ فوراً آتے ہیں. اور ترکی کے لیے یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ اگر وہاں سے وہ چلے جائیں گے، کردش خود بھی دیکھیں اس ایریے کے اندر کردش فورسز کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جب وہاں سے وہ چلے جائیں گے تو لازمی بات ہے ترکی کو موقع ملے گا کردش فورسز کو ختم کرنے کا اور ان کے جو اثر رسوخ ہے اس کو ختم کرنے کا، اسی لیے ترکی وہاں پہ ہے اور وہ یہ کام کرے گا. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ سیریا کے لیے یہ کتنا اہم ہے. دیکھیں، سیریا کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا کو رجیم کو ٹاپل کرنے کے لیے یہ جو کردش جو فورسز تھی ان کو یوز کیا گیا، ان کو آرمز دیے گئے، ان کو مضبوط کیا گیا تاکہ وہ اسد رجیم کے خلاف لڑے، اور کافی لمبا انہوں نے لڑائی لڑی بھی ہے. تو اب جب امریکہ وہاں سے ہٹ رہا ہے تو سیریا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا کہ ان کو ختم کیا جائے، تاکہ ان کی ریزسٹنس بالکل ختم ہو جائے اور اتنی رہ جائے کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ دونوں چیزیں، دونوں ہی بہت اہم ہیں سیریا کے لیے بھی اور ترکی کے لیے بھی. اور دیکھیں، تیسری چیز یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ وہ نکل رہے ہیں یہاں سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت فوری طور پہ وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے، جس جہاں پہ اتنا پیسہ انہوں نے لگایا ہے، اتنے ریسورسز استعمال کیے ہیں، اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں، عراق میں ابھی بھی ان کی بہت بڑی فورسز موجود ہیں، ابھی وہاں پہ ابھی بھی جو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جو جس کے ذریعے یہ جو انمینڈ ایریل جو ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور حملے کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کچھ فورسز، اب یہ ڈیٹیل مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون کون سے جو یونٹس ہیں وہاں سے نکالنے کی بات کی ہے، جب وہ سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا. لیکن جہاں تک رہ گئی یہ کس کے لیے اہم ہے، یہ ترکی اور سیریا دونوں کے لیے بہت اہم ہے.
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے منظر قریشی صاحب نے لندن سے. منظر صاحب، یہ بتائیے کہ امریکہ کا کہنا یہ کہ جب اس نے اپنی فوجی وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ بنیادی مقصد داعش کو تباہ کرنا تھا جو کر دیا گیا، کیا حقیقت ہے اس میں؟ کیا داعش کے واقعی وہاں سے قدموں کے نشان بالکل مٹ چکے ہیں اس علاقے سے؟
جی، داعش کے بالکل 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مٹ گئے وہاں سے، کیونکہ ہوا ایسے کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اس زمانے میں جو سنی ریزسٹنس ہے اگینسٹ، اور جو ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا، اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے اندر جنہوں نے مین پارٹ پلے کیا وہ رشیا تھا، اور ساتھ ہی وہ تھے جو شیعہ فورس جو تھی، ملیشیا تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ سپریس تو ہو گئے اس وقت، لیکن اسی ایریا میں. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے، تو امریکہ کے لیے بہت ہی ایکسپینسو پڑے گا کہ اگر وہ وہاں پر رکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہاں پر ان کو کوئی پرابلم پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر پرابلم پڑے گا ان کو تو اس سے یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ جو وہاں پہ ان کے پاس اتنی ملٹری کو سپورٹ کرنا اور اس حد تک وہاں پہ لے کے جانا آسان نہیں تھا. اور ساتھ ہی ان کے ساتھ پرابلم یہ آ رہا تھا کہ جو کردش ہیں وہ ہیلپ کیے جا رہے تھے اس کو اگینسٹ ٹرکی، تو ٹرکی کو بیچ میں انوالو کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ ادروائز نیٹو جو ہے وہ اس حد تک ڈپلیٹ ہو گئی تھی اس کی پاور کے، زیادہ تر وہ تقریباً کام کرنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا نیٹو جو ہے. تو اس وجہ سے ترکی کو بیچ میں ریٹین رکھنے کے لیے امریکہ کو گیو ان کرنا پڑا تھوڑی سی چیزیں، اور اس صورت میں ان کا جو کمپرومائز یہ ہوا کہ ترکی کو انہوں نے کردوں کے اوپر کنٹرول دے کے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ امریکہ کو اپنی فورسز تھوڑی سی وہاں سے وڈرا کرنی پڑی، کیونکہ جب تک وہ تھے تو کردوں کو وہی تھے جو کہ سپورٹ کر رہے تھے اس ایریے کے اندر.
اچھا، ڈاکٹر فرقان حمید صاحب، جو بتائیے کہ کردوں کے ساتھ ساتھ جو داعش کی پریزنس ہے وہاں پر، اس کے بارے میں ترکی کا رویہ کیا ہے؟
دیکھا جائے، شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے ترکی داعش کی حمایت کر رہا ہے، تو یہ 2005 کے بعد کی بات ہے. دیکھیے، بعد جب حالات جو ہے بالکل بدل کر رہا ہے کہ ترکی نے کسی صورت بھی داعش کی حمایت، بلکہ ترکی ہمیشہ کوشش رہی تھی ترکی کی داعش کے علاقے میں کسی قسم کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. اس لیے ترکی میں مکمل طور پر داعش کا کسی قسم کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. البتہ جو شام میں باقی تھا ترکی کی کوشش یہی تھی کہ وہاں سے جو ہے داعش کو ختم کیا جائے. اس لیے امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے اپنے آپس میں اتفاق کیا تھا اور وہاں پہ اس کو ختم کر کے رہے. اب جو ترکی جو ہے امریکہ کو قائل کرنے میں اس لیے کامیاب ہوا کہ ترکی امریکہ کو پتا ہے کہ ترکی ہی علاقے میں واحد قوت ہے جو داعش کو ختم کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے صدر ایردوان نے صدر ٹرمپ کو پوری طرح قائل کیا, اس کو ہر طرح کی جو ہے یقین دہانی کروا. اس یقین دہانی کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہاں سے نکلنے کا جو ہے وہ تقریباً تیاری کر رہا ہے, وہاں سے نکلنے کا آغاز کر چکا. بلکہ دیکھا جائے تو اب اس جو ٹروپس جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اب ہاں جانے تک یہ ہے کہ ترکی اور امریکہ کے تعلق آگے جو ہے وہ کس طرح یہ چلتے ہیں. ترکی روس کے ساتھ بھی یہ چاہتا ہے یہ کیونکہ آج ترکی کا وقت جو ہے وہ روس کے دورے پر بھی گیا ہوا, وہاں روسی حکام سے بھی روس کے وزیر خارجہ روس کے وزیر دفاع سے بات چیت ہوئی. اب جو پیچھے پیچھے جو رہ گئے ہیں جو ترک جو ہے کرد جو ہیں دستے جو ہیں وہ کیونکہ شامی فوجوں کے ساتھ دیکھے حالات کس طرح بدل گئے ہیں. شروع میں جو امریکہ کے تحت جو ہے یہ کرد دستے جو ہے وہ شام کے خلاف لڑے تھے, لیکن اب الٹا چکر ہوا. اب یہ شامی دستوں نے کردوں کی حمایت کی اور وہاں پہ داخل مین بیچ میں داخل ہو چکے ہیں. ترکی کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ کسی طرح جائے وہاں پہ ان کی گرفت مضبوط ہو. اس لیے ترکی نے روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا. اب دیکھنا یہ ہے ترکی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. جی
اچھا چودھری نعمان ظفر صاحب جی, بتائیے کہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ جب امریکی فوجیں اگر مطلب یہ ایک سوال ہے واپس آ جاتی ہیں نکل آتی ہیں وہاں سے تو داعش پھر واپس آ جائے وہاں پر اسی زور و شور کے ساتھ جیسے وہ پہلے تھی؟
دیکھیے امریکن فورسز کی وہاں پہ موجودگی اس چیز کا کی ضمانت نہیں تھی کہ داعش کو ختم کیا جا سکے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن فورسز بھی وہاں پہ کام کر رہی تھی, ترکش بھی فورسز کام کر رہی تھی, اس کے باوجود داعش اپنا روز کے حساب سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی. اس وقت جب رشیا نے انٹروین کیا ہے, رشیا نے اسٹیل میٹ کو توڑا ہے, تب جا کے آئی ایس کی جو بڑھوتری تھی اس کو روکا گیا اور اس کو تباہ کیا گیا. تو ان کے جانے سے مجھے نہیں لگتا یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی, بلکہ ان کو جو سیریئن فورسز ہیں ان کو موقع ملے گا کہ ان کو ختم کیا جائے. کیونکہ دیکھیے جو خفیہ رپورٹس آ رہی تھیں وہ مطلب رپورٹلی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اب دیکھیے ان کو جو لوجسٹک سپورٹ مل رہی تھی آئی ایس والوں کو, ان کے ویپنز مل رہے تھے, ان کو وہیکلز مل رہے تھے, تو وہ کون سی فورسز دے رہی تھی اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا. لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جب امریکن فورسز وہاں سے چلی جائیں گی تو ان کی لوجسٹک سپورٹ کافی حد تک ختم ہو جائے گی. بے شک وہ کسی ایریے میں قبضہ کر کے حاصل کرتے تھے یا جیسا بھی کرتے تھے, لیکن ان کو مل جاتی تھی. تو امریکن جب چلے جائیں گے اول تو جائیں گے نہیں, کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بولوں میرا جو خیال ہے خود سے یہ ہے کہ وہ وڈرا ضرور کر رہے ہیں لیکن ایک لمیٹڈ اپنی پریزنس وہاں پہ وہ لوگ رکھیں گے. تو آئی ایس کے اوپر جو ہے اب میرا خیال ہے ان کی خاتمے کا وقت آ جائے گا, کیونکہ سیویلین فورسز وہاں پہ مضبوط ہوں گی, ٹرکش فورسز آلریڈی ان کے خلاف ہیں, انہوں نے کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا. اس کے بعد پھر جو ایران کا وہاں پہ رول ہے وہ بھی آئی ایس کے خلاف ہے, کیونکہ وہ سنی اس طرح کے اثر کو نہیں بڑھنا چاہتے. اور دوسرا اس کے علاوہ جو ریجنل جو کنٹریز ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ آئی ایس وہاں پہ ہو, اس طرح کی شدت پسند تنظیم جو ہے وہ مضبوط ہو وہاں پہ, جو ان کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو. سعودی عربیہ کا اس معاملے میں وہ بہت سینسٹیو ہے کہ یہ بھی کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر امریکن فورسز ایک خاص لیول تک اپنے آپ کو کم کرتی ہیں 2000 یا اسے بھی کم وہ لوگ نکل جاتے ہیں تو آئی ایس کے اوپر ایک نیگیٹو اثر آئے گا اور وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے اور ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا.
اچھا منظر قریشی صاحب یہ بتائیے کہ اس ایشو کے اوپر خاص طور پر من بیچ کے ایشو کے اوپر یا وہاں پر کردش فورسز کی موجودگی کے بارے پر ترکی اور شام کے درمیان تصادم کا کنفرنٹیشن کا کتنا خطرہ ہے؟
کوشش وہ کرتے تھے, کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا کی اپنی آرمی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ٹرکش آرمی کو کنفرنٹ کر سکے. ان کے پاس جو اگر ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی ان کو ملی ہے بیچ میں جیتی ہیں جتنی جگہ پہ بھی وہ جیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوئی ہے, وہ جو لبنی فورسز تھی اور جو شیعہ ملیشیاز تھی ان کے سر کے اوپر وہ پہنچے اور ایرانین جو تھے آرمی وہاں پر تھی. اب یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایرانین آرمی یا لبنان کی جو ہیں ملیشیاز وہ ترکی کو کنفرنٹ کر سکیں گی تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ کرنا چاہیں گی بھی. اور اگر جو پیچھے رہ جاتی ہیں صرف سیریا کی اپنی آرمی تو وہ بہت مشکل ہے کہ وہ کنفرنٹ کر سکیں یا فیس کر سکیں ایک نارمل وار ترکی کی آرمی کے ساتھ. تو موسٹ پروبیبلی یہ صرف فیس آف ہی کریں گے, سامنے کھڑے رہیں گے, لیکن جب مامبیج کے اوپر جب ہم میرے خیال میں جب اگر ترکش آرمی قبضہ کرنا چاہے گی اور وہ کر لیں گے تو یہ سیرین آرمی اس کے زیادہ کچھ نہیں روک پائیں گے. اور ترکی کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر وہ قبضہ کریں کیونکہ اسی روٹ کے تھرو ان کے ترکی کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا تھا وہ اسی روٹ کے تھرو ہو رہا تھا, اور ترکی نے کافی سالوں سے اس کے اوپر کہے جا رہے تھے لیکن کسی ایکشن نہیں لیا گیا. اب امریکہ بھی جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, امریکن آرمی کی اتنی زیادہ اسٹرانگ پریزنس تھی نہیں, اور جو جنگ جیتی گئی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں آئیسس کے اگینسٹ بھی تو اس میں جو رول تھا وہ رشیا نے اور ایران نے اور لبنان نے اور سیرین آرمی ان لوگوں نے کیا تھا. امریکہ کا رول تھا لیکن بہت ہی تقریباً نہ ہونے کے برابر, اور ایئر سٹن انہوں نے اٹیک کیے, لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کافی کنٹروورسیز رہی کہ اٹیک بجائے کہ آئیسس کے کرنے کے تو اپوزیشن جو ان کو کر رہے تھے حزب اللہ کی آرمی ان کے اوپر کئی دفعہ اٹیک ہو گیا اور اس طرح کی کئی سچویشن بنی. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی سینیریو ہے اس میں ترکی کو کنفرنٹ شاید سیرین آرمی کوشش تو کریں گے دکھانے کے لیے, انہوں نے پوسچر تو کیا ہے, لیکن آل آؤٹ اگر وہ کوشش کرنا چاہیں گے بھی اور کریں گے بھی تو میرے خیال میں کہ بہت جلدی ترکی ان کو الیمینیٹ کر دے گا اس ایریے سے.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فرقان حمید صاحب, چودھری نعمان ظفر صاحب, منظور قریشی صاحب, تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب چلیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کے جانب. امریکہ میں حکومت کو بند ہوئے آج آٹھواں دن ہے, دوسرے ویکینڈ میں داخل ہو گیا ہے شٹ ڈاؤن. شٹ ڈاؤن کا کیا مسئلہ تھا؟ صدر ٹرمپ میکسیکو کے سرحد پر ایک دیوار تعمیر کرنے کے لیے کانگریس سے پیسے چاہتے ہیں, کانگریس جتنے پیسے وہ مانگ رہے ہیں اتنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی بات پر بجٹ منظور نہیں ہو سکا, فنڈنگ نہیں ہو سکی, اور گزشتہ ہفتے کے روز امریکی حکومت بند ہو گئی اور سارے فیڈرل امپلائیز جو ہیں اس وقت یا فرلو پر ہیں یا اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پے چیکس کا انتظار کر رہے ہیں. اور اب وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے پیسے مطلوبہ نہیں دیے گئے ان کو دیوار کی تعمیر کے لیے تو وہ میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی پوری سرحد مکمل طور پر بند کر دیں گے. کیا امپیکٹ ہوگا؟ ہمارے ساتھ اس وقت تو بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان موجود ہیں. جی پروفیسر فیضان, کیا صورتحال بنے گی؟
جاوید صاحب بہت شکریہ سننے والے, بہت سلام دعا پیار. دیکھیے اس وقت جو حالت یہ ہے کہ ہمارے جو دونوں جو گھر ہیں جس میں جہاں سے ملک کو چلایا جاتا ہے, ایک لیجسلیٹو گھر ہے اور دوسرا ایگزیکٹو گھر ہے, ان کے درمیان تھن چکی ہے کیونکہ ایک طرف جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس میں میجورٹی میں آ چکے ہیں اور وہ جنرل میں اپنا جو سنبھال لیں گے اقتدار جہاں تک ہاؤس کا تعلق ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ لانگ ٹرم اگر وہ پوزیشن لیتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ کانگریس والوں کو یا سینٹ والوں کو ہوگا, اور شارٹ ٹرم میں پریزیڈنٹ کا لاس ہوتا ہے. تو ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اس ٹینشن کو برقرار رکھیں گے تو ایونچولی جو ان کے جو مخالف ہیں ان کو ان کے اوپر پبلک پریشر پڑے گا, لیکن یہ ایک کیلکولیٹڈ رسک ہے. یہ رسک جو ہے بیک فائر بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ تمام ریپبلکن جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ دیا تھا وہ نائی خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ فائر بیک ہو گیا تو ایک دو سالوں میں الیکشن ہونے والے ہیں, ان کی سیٹیں جو ہیں بہت سخت متاثر ہو سکتی ہیں.
اچھا, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو نہ صرف یہ کہ میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحد بند کرنے کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر فنڈ نہ دیا گیا تو وہ ہنڈورس, گوئٹیمالا اور ایل سلواڈور سے بھی جہاں سے تاریخین بتانا آتے ہیں اپنی سرحد بند کر دیں گے. تو کیا یہ بالکل ایک آئسولیشن کی کیفیت نہیں ہوگی؟
جی بالکل آئسولیشن کی ہوگی, اور اس سے جو ہمارا جو ریپبلکن کا جو ووٹ بینک ہے اس سے بہت اثر ہوگا کیونکہ جو لاٹینو امریکنز ہیں یا جو لیٹن امریکہ سے جن کا تعلق ہے, جن کا اوریجن ہے ایتھنیکلی, وہ اس موو کے بہت سخت خلاف ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ دن بدن امریکہ میں بڑھ رہی ہے اور وہ بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں امریکن سوسائٹی میں, اور یہی وہ ووٹ بینک ہے جس پہ ریپبلکن جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر وہ لوگ محرک ہو گئے اگر الیکشن میں تو اس سے ریپبلکن کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی الیکشن وکٹ جو ہے اس سے بہت نقصان ان کو ہوگا, لیکن وہ یہ رسک لینے پر تلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا جو اپنا پولیٹیکل بیس ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ اسی کے سر پر یعنی کہ انہیں کے زور سے اس بات کو حل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کچھ دیر برقرار رہنے کے بعد وہ باہر آ ان کو کچھ نرمی یا فلیکسیبلٹی کہیں دکھانی پڑے گی ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا.
اچھا جو امریکہ کا محکمہ تجارت ہے اس کے حکام کا کہنا یہ ہے کہ میکسیکو اور امریکہ کے درمیان روزانہ 1.68 ارب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے اور سرحد کی بندش کا مطلب اس تجارت کو نقصان پہنچنا ہے. اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟
دیکھیے اس سے ایک تو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی خاص کر ان علاقوں میں جو کہ میکسیکو کے آس پاس ہیں اور اوور آل جو امریکہ کی جو ڈیلنگ ہے یا جو تجارت ہے میکسیکو سے جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے. کلچرل ایکسچینج اس کے علاوہ ہے, لوگوں کا آنا جانا, ٹوریزم علاحدہ ہے اور میکسیکو جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ڈیولپنگ اکانومی ہے جس کی اکانومی ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور وہ اس کا فائدہ بہرحال امریکہ کو ہوتا ہے. اگر وہ بند کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ اکانومی جو معاشی لحاظ سے امریکہ کے لیے مناسب نہیں ہوگا بلکہ معاشی لحاظ سے امریکہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ محض ان کی ضد ہوگی. اگرچہ کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو بہرحال ہر صورت میں انہوں نے اپنا جو وعدہ ہے وہ نبھانا ہے جو انہوں نے الیکشن میں کیا تھا اور اس پر وہ واپس ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ اس سے امریکہ میں جو اسٹیبلٹی, آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی انمپلائمنٹ آل ٹائم لو ہے, اس وقت امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ اچھے ریٹ سے ایکسپینڈ کر رہی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہونی شروع ہو جائیں گی اور اس سے امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ ویسے ہی اوپر جا رہے ہیں, اس سے ہماری جو معاشی حالت ہے امریکہ کی وہ متاثر ہوگی اور یہ اس کا نقصان جو ہے وہ بہرحال عوام کو, امریکہ کی عوام کو اٹھانا پڑے گا.
اچھا امریکہ کی جو نئی کانگریس ہے جس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے, وہ 3 جنوری کو ان سیشن آئے گی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی جب کانگریس آئے گی تو اس کے بعد کوئی افہام و تفہیم کی صورت نکل سکے گی؟ اس لیے کہ ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں ابھی اس موضوع کے اوپر.
جی میرے خیال میں 3 جنوری کے بعد چیزیں اور مشکل ہو جائیں گی کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جس کو لیم بیک کانگریس کہتے ہیں, لیم بیک کانگریس کہتے ہیں یعنی کہ وہ کانگریس جو زیادہ کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ 31 دسمبر کو ان کی معیار جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس آپس میں اور ابھی بھی بات نہیں کر رہے تو جب وہ میجورٹی میں ہوں گے تو کیا ہوگا, ان کا پھر یہ کام ہوگا کہ جو ریپبلکنز نے گینز کی ہیں اس کو ریورس کرنا شروع کر دیں گے ایک ایک کر کے اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں بھی نئی تازگی یا نئی روح پھونکی جا سکتی ہے اور یہ وہ تمام رسک ہیں جو کہ ریپبلکنز جو ہیں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ ریپبلکنز جو ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا ہے اسی وجہ سے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان. سامعین ہم گفتگو کر رہے تھے امریکہ کی اندرونی صورتحال کے بارے میں جہاں صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو کے ساتھ دیوار کی تعمیر کے لیے ان کی مطلوبہ رقم نہیں دی گئی تو وہ میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی سرحد کو مکمل طور سے بند کر دیں گے. اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. آپ اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com. ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے۔
172 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کیے جانے کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں کا رویہ کیا ہوگا اور ملک میں مستقبل کا منظر نامہ کیا ہوگا، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان میں 172 افراد کو ای سی ایل میں ڈالنے کے بعد وہاں کیا سیاسی ماحول بنے گا، اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی نے کہا،
سیاسی ماحول جو ہے وہ تو بہت مقدر ہو چکا ہوا ہے اور وہ مزید مقدر ہوگا آنے والے دنوں میں، اور جو پی 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 اور پی ایم ایل این میں فاصلے ہیں وہ کھٹیں گے۔ تحریک چلانے سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں جو ملک کی سٹیبلٹی اور سالمیت کے لیے کوئی اچھا فگون نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر کو ای سی ایل پر ڈال دینا ایک بالکل ہی انوکھی سی بات ہے کہ ایک پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ نو فلائی لسٹ میں شامل ہو، یعنی کہ وہ پاکستان سے باہر نہ جا سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں فی الحال کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی، خود میاں نواز شریف بھی چپ سادھے ہوئے ہیں اور ان کی بیٹی بھی خاموش ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کسی ڈیل کا سلسلہ بھی چل رہا ہو جس کے ذریعے پوزیشن کو مزید تقسیم کیا جا سکے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا کسی تحریک کی صورت میں پی ٹی آئی اس کی متحمل ہو سکے گی، انہوں نے کہا،
پاکستان میں جو سسٹین کرنے کا مسئلہ نا، مثلا اگر آپ مثال لیں 2014 کا جو پی ٹی آئی کا کنٹینر والا دھرنا تھا، وہ اس لیے اتنا لمبا گیا کہ اس وقت امپائر کی آشیرواد حاصل تھی ان کو، لیکن جب امپائر کی انگلی نہیں اٹھی تو وہ ٹھس ہو گئے اور ان کو بالآخر پشاور والے پبلک آرمی پبلک اسکول کے سانے کے حوالے سے آنے سے انہوں نے وہ ختم کر دی۔ تو اس طرح کی تحریکوں کے لیے کچھ تھوڑی سی ٹیل بلڈ بھی چاہیے ہوتی ہے، جو میرے خیال سے اس وقت پی ٹی آئی کو حاصل ہے، اپوزیشن کو حاصل نہیں ہے۔
ایک اور ممتاز تجزیہ کار اور کالم نگار سلمان عابد نے کہا کہ پاکستان کی سیاست اس وقت احتساب کے دائرہ کار کے گرد گھوم رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں، اور جمعے کو سفیروں سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر کارروائی ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کئی ملکوں سے اس سلسلے میں ان کی بات چیت ہو چکی ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہے کہ احتساب کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس سے محاذرائے میں اضافہ ہوگا۔ ان کے الفاظ،
دیکھیے آنے والے دنوں میں لگتا تو یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہت محاذرائی ہوگی، ادارے اس وقت ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جوڈیشری، نیب اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی آنے والے دنوں کے اندر کرپشن اور بدوانی سے جڑی ہوئی جو پولیٹکس ہے اس کو کافی بے نقاب کرے گی، اور جو اگر یہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم کوئی بڑی تحریک بنا سکیں گے حکومت کے خلاف یا نیب کے خلاف، مجھے بظاہر اس کے کوئی امکان اس طرح سے نظر نہیں آ رہا۔
اس سوال کے جواب میں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومتی پارٹی کے ارکان اور حامیوں کے خلاف احتساب کا عمل دکھائی نہیں دیتا، انہوں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا،
بالکل صحیح، ایک حد تک کافی حد تک اس میں وزن ہے، کیونکہ پولیٹیکل نیریٹو یہی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ شاید احتساب جو ہے وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں یا حکومتی مخالفین کے خلاف چل رہا ہے، اور جتنی شدت سے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اتنی شدت سے حکومت کے حامی عناصر یا پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف چیزیں نہیں آ رہی، اگرچہ ہر ایک کے کیسز بڑے مختلف ہیں، آپ دونوں کی مختلف کیسز کی نوعیت مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس رویے کا مظاہرہ حکومت کے شامل لوگوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس کا فائدہ جو ہے اپوزیشن جماعتیں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو لوگ اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ ایک بے لاب قسم کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتوں سے وابستہ افراد ہیں جب تک آپ ان کو بھی کٹہرے میں لے کے نہیں آئیں گے تو بات آگے نہیں چلے گی، لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق جنوری میں ایک کچھ کاروائیاں آپ کو نظر آئیں گی جو حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کے اندر لوگ شامل ہیں، جس سے یہ پرسپیکٹو شاید حکومت ڈیولپ کرے تو وہ اپنے لوگوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔
یہ تھے سلمان عابد، جن کا کہنا تھا کہ ملک کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا اس کا تعین آئندہ چند روز میں ہو سکے گا۔ ہمارے عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.